الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 70 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت زیر بحث تھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس کی حماقت پر توجہ دلائی، انہیں بتایا کہ اس کائنات کا تنہا خالق اللہ ہی ہے، یہ بتایا کہ اس کا نظم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں یہ تمہارے اپنے قائم کردہ تصورات ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کے لیے جو علامتیں تم نے بنائی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر ہیں، نہ ان علامتوں کے پیچھے کوئی حقیقت ہے، نہ جو حقیقت تم بیان کرنے کی صحیح کر رہے ہو اس کی کوئی حقیقت ہے. اس لیے اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالو اور تنہا معبود اس کائنات کے خالق، وہی جو تمہارا رب ہے، اس کو معبود بناؤ. اس دعوت کو قوم نے رد کر دیا اور آہستہ آہستہ مخالفت اتنی زیادہ ہو گئی کہ باہمی طور پر یہ بات طے کر لی گئی کہ ابراہیم کا خاتمہ کر دیں گے. اس پہ جو بعض جگہوں پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا، تو اظہار بھی کسی نہ کسی حد تک زبان سے ہو جاتا ہے، تاہم تدبر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ باتیں ان کی اپنی مجالس ہی میں زیادہ تر ہو رہی تھیں. اس کو قریش کے رد عمل سے سمجھا جا سکتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی، بعض موقعوں پر دھمکی دے دی گئی یا کسی نے کہہ دیا کہ اب تمہارا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے، آپ کے قبیلے کو اس جانب توجہ دلائی، کسی موقع پر حرم میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں تشدد کا نشانہ بنا لیا. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن کے بعد بالآخر قریش کی قیادت نے دار الندوہ میں مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کا خاتمہ کر لیا جائے گا. اس مقصد کے لیے بھی ایک ایسی تدبیر سوچی گئی جس میں کسی ایک شخص پر گرفت نہ کی جا سکے. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ وقت مقرر کر لیا گیا جس میں اس طریقے سے لوگ حملہ آور ہونا چاہتے تھے کہ کسی کو متعین طور پر مجرم نہ ٹھہرایا جا سکے اور نتیجے کے طور پر معاملہ دیت پر ہو جائے. اس سے اگر کچھ مال دینا ہے تو دے کے فیصلہ کر لیا جائے. اسی طرح کی کوئی تدبیر جیسے کہ سورہ صافات کی آیت 98 سے معلوم ہوتا ہے، یہاں بھی اختیار کی گئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ویا کسی طریقے سے گھیر کر کسی آگ کے علاؤ کے حوالے کر دیا گیا. قرآن مجید نے یہاں اس کی تفصیل نہیں کی، لیکن آگے ایک لفظ استعمال کیا ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا. ارشاد فرمایا ہے کہ چنانچہ ابراہیم کو کسی نہ کسی طریقے سے آگ میں جھونک دیا گیا. ان کا خیال تھا کہ اب یہ اس سے بچ کے کہاں نکلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. अब उसके बाद ये फरमाया है कि वह अरादु बिही कैदन फजालनहुमुल अखसरीन, उन्होंने चाहा था कि इब्राहिम से नजात के लिए उसके साथ एक चाल चले, एक तदबीर की उन्होंने जिससे किसी पर ये खून आए भी नहीं और जो कुछ वो चाहते हैं वो हो भी जाए, मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम बना दिया। मैंने लिखा है अल्लाह ताला का वादा है कि उसके रसूल अपने दुश्मनों से कभी मغلوب नहीं होते, ये उसी वादे का ज़हूर था जिसके तहत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया गया। अल्लाह ताला जब किसी नबी को रसूल बनाकर भेजते हैं तो उसके लिए एक मोहलत की मुद्दत तय कर देते हैं, उस मुद्दत में उसकी हिफाजत होती है, अल्लाह ताला उसकी ताईद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारते हैं, वो अपने बदतरीन मुखालिफीन के मुकाबले में भी किसी तरह मगलूब नहीं होता, दावत पेश करने के लिए जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो अंजाम दी जाती हैं, उसके बाद फिर फैसले का मरहला आ जाता है। फैसले के मरहले में अल्लाह ताला उसको उसके साथियों को निजात अता फरमाते और उसके मुनकरीन को अजाब के हवाले कर देते हैं। ये मिशन मुकम्मल हो जाता है तो अब रसूल को भी अल्लाह के पास जाना है, फिर अल्लाह के पास जाने के लिए क्या सूरत बनती है वो ज़ेर बहस नहीं, लेकिन जब तक वो अपने मिशन में कामयाब ना हो जाए, उसके मुनकरीन पर अल्लाह की हुज्जत पूरी ना हो जाए, उस वक्त तक उसकी हिफाजत की जाती है। इस हिफाजत को कई पहलुओं से कुरान मजीद में बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको आप पूरा कीजिए, इन लोगों की चालों की कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह ने फैसला कर रखा है कि वो इन लोगों से तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी तरह की सूरत हाल वहाँ है जब सैयदना मूसा को धमकी दी गई कि हम तुम्हें रजम कर देंगे, तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझसे अलग रहो, इन्नी उस्तो बिर रहमान, मैं रहमान की पनाह में हूँ, तुम मेरी तरफ हाथ नहीं उठा सकोगे। उसके लिए अल्लाह ताला खसूसी एहतमाम करते हैं, यहाँ तक कि जब सैयदना मसीह पर पूरी कौम पिल पड़ी और उस ज़माने की हुकूमत भी उनके सामने बेबस होकर रह गई, उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि अब इन्हें सलीब दे दी जाए, तो कुरान मजीद ये कहता है कि हमने मामले को उनके लिए मुश्तबे कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो अपनी कामयाबी के नशे में सरशार जो कुछ उनका ख्याल था कि वो कर सकते हैं करते रहे, और उधर हम अपने बंदे को उठा लें। यही सूरत हाल सैयदना इब्राहिम के साथ भी हुई। इरशाद फरमाया व अरादू बिही कैदन फजालनहुमुल अखसरीन, इब्राहिम के साथ उन्होंने एक चाल चलना चाही मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम बना दिया। व नज्जैनहु व लूतन इलल अर्ज़िल्लती बारकना फीहा लिलआलमीन। अब दूसरे मरहले का जिक्र किया है, यही मरहला है जिसमें अल्लाह ताला की पूरी स्कीम में तब्दीली आई और एक नए दौर का आगाज़ हुआ। सैयदना इब्राहिम का इलाका तो इराक़ का इलाका है, बताया जाता है कि वो उर में मबूस हुए थे। इराक़ के इलाके में कदीम तरीन बादशाहतें भी रही हैं और मुशरिकाना तहज़ीब को भी सबसे बढ़कर इब्तदान इसी इलाके में गलबा हासिल हुआ है। इसी इलाके में वो बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हुई हैं, इसमें और इसके साथ फारस के इलाके में, जिनका ज़िक्र हम तारीख़ में पढ़ते हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगरचे इस इलाके पर तो ज़्यादातर रूमियों का गलबा था, लेकिन इसके साथ फारस की सल्तनत एक बड़ी सल्तनत की हैसियत से मौजूद थी, जिसको सासानी सल्तनत कहा जाता है। अल्लाह ताला ने उस इलाके में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। ये मालूम होता है कि जब उनकी कौम ने मानने से इनकार कर दिया और वो वक्त आ गया कि कौम के अकाबिर ने फैसला कर लिया कि इब्राहीम को अब ख़त्म कर दिया जाएगा। यही मरहला है जिसमें पैगंबर से फिर ये कहा जाता है कि वो हिजरत कर जाए और अल्लाह ताला उस कौम का फ़ैसला कर देते हैं। इस फैसले का ज़िक्र भी सूरह तौबा में हो गया है कि उनकी कौम पर भी उसी तरीके से गिरफ्त हुई जिस तरीके से इससे पहले रसूलों की कौमों पर गिरफ्त होती रही है, और जिस तरह इससे पहले रसूलों की कौमों के अंदर से अल्लाह ताला उनको निकाल कर हिफाजत से ले जाते हैं, इनके साथ भी यही मामला हुआ। दूसरी जगह ये बयान हुआ है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बता दिया था कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, मेरा फ़र्ज़ अदा हुआ, अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत कर जाऊँगा, और मैं चूँकि ये फ़ैसला कर चुका हूँ तो इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सजादीन, वो अब मेरी आगे रहनुमाई फरमाएगा, वो मुझे बताएगा कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। ये फ़ैसला है जिसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को लेकर निकले जो उनके साथ ईमान ला चुके थे। तो दो चार लोग थे, उनमें इनके भतीजे लूत भी थे। तो इरशाद फरमाया कि वह नजैनहू व लूतन इलल अर्द अल्लती बारकना फ़ीहा लिलआलमीन, और उसको और उसके भतीजे लूत को बचाकर हम उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी थी। ये अर्ज़ फ़लस्तीन है, यरूशलम ज़माने में ये इलाका कनान कहलाता था। दरियाए उर्दन के उस पार के इस इलाके की तरफ उनको हिजरत का हुक्म दिया गया। ये अल्लाह ताला का मुंतखब करदा इलाका है, चुनाचे सूरह मायदा में बता दिया है कि इस इलाके को मैंने अपने लिए ख़ास कर रखा था। कनान के इस इलाके को इसी वजह से अलर्जुल मुकद्दसा कहा गया है। यही सूरत हाल जज़ीरा नुमाई अरब की है। ये दो इलाके अल्लाह ताला ने एक ख़ास दौर में आकर फिर मुंतखब किए हैं। अब अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये 4,500-5,000 साल पहले का इंतखाब है। उसमें फिर ये तय किया गया कि नबूवत भी बतदरीज ज़ुर्रियत इब्राहीम में ख़ास कर दी जाएगी, इन्हीं लोगों की तरफ अल्लाह का पैगाम पहुँचेगा, इन्हीं के अंदर नबी आएंगे, इन्हीं के अंदर किताबें उतारी जाएंगी, और इनको एक कौम की हैसियत से इसी कनान के इलाके में आबाद किया जाएगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ से निकले तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक हिजरत करते हुए इसी इलाके की तरफ आए, और उसको और उसके भतीजे लूत को बचाकर हम उस सरज़मीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी थी। ये वो बरकतें हैं जिनका ज़हूर दावत और हिदायत की सूरत में हुआ है। मैंने लिखा ये अर्ज़ कनान की तरफ इशारा है जिसे अल्लाह ताला ने कमोबेश 2,000 साल तक अपनी दावत के लिए ख़ास किए रखा। जिस तरह पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी तक दावतो हिदायत की ज़िम्मेदारी अदा करते थे, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये मालूम है कि खुद उनकी उम्र ही इतनी हुई कि कमोबेश 1,000 साल तक वो अपनी कौम को ये दावत पहुंचाते रहे, उसकी हिदायत का अहतमाम करते रहे, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। अब ये फ़ैसला किया गया कि कौम उठेगी, इसमें एक के बाद दूसरी नस्ल पैदा होती रहेगी, और वो लोग अल्लाह की हिदायत और अल्लाह की दावत लोगों के लिए आम करते रहेंगे। 2,000 साल तक यही इलाका है, कनान का इलाका, फ़लस्तीन का इलाका, जिसको अल्लाह ताला ने खाली करा लिया। यहाँ बनी इसराइल आकर आबाद हुए, सैयदना इसहाक़ की औलाद। इसी जगह पर मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक एक बाकायदा कौमी नज़्म कायम हुआ। इसी में दाऊद व सुलेमान की عظیم بادشاہتیں وجود میں آئیں، اور بنی اسرائیل نے اسی جگہ اللہ کا معبد تعمیر کیا جو خدا کی زمین پر دوسرا بڑا معبد، بیت المقدس، ہیکل سلیمانی، یہ مختلف نام ہے، وہ بھی ایک مسجد ہے. قرآن مجید نے اسی لیے اس کو مکے کے حوالے سے دور کی مسجد کہا ہے، المسجد الاقصیٰ. وہاں پر بھی اگر دیکھیے تو اس سرزمین کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ماحول کو برکت دے رکھی ہوئی. یہ برکت اس پہلو سے بھی ہے کہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، لیکن یہاں ظاہر ہے کہ اصلاً وہی برکت بیان کرنا مقصود ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت کی برکت ہے. اللہ کی ہدایت سب سے بڑی چیز ہے جس کی انسان تمنا کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کیونکہ ابتلاء کا قانون کار فرما ہے، اس لیے اگرچہ انسان سب اللہ ہی سے مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دست پر دعا ہوتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی دعا اس کو سکھائی گئی ہے وہ ہدایت کی دعا ہے. یہی دعا ہے جس کو ہماری نمازوں کی دعا بنا دیا گیا ہے. دن میں 5 وقت ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہدایت دنیا والوں کو جس سرزمین سے 2000 سال تک ملتی رہی، وہ سرزمین کنعان یا سرزمین فلسطین ہے. اسی بنیاد پر اس کو اللتی بارکنا فیہا للعالمین کہا گیا ہے. یعنی یہاں وہ برکتیں مراد نہیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ زمین کی نعمتیں انسان کو دیتا ہے، جس میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں، جس میں زمین اپنی معدنیات کے خزانے اگلتی ہے، بلکہ یہ وہ برکت ہے جو للعالمین تھی. یعنی ہدایت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس علاقے میں اللہ کی شریعت کو فروغ دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ برکت پوری دنیا میں پھیلے گی، اور اس کو اور اس کے بھتیجے لوط کو بچا کر ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں. تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عرض کنعان کی طرف اشارہ ہے، اس کی برکتوں سے مراد وہی دعوت و ہدایت ہے جو اس سرزمین سے دنیا والوں کے لیے عام کی گئی. دنیا والوں کے لیے جو برکت اس سرزمین سے عام ہوئی وہ ہدایت اور دعوت کی برکت ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ ہم مقدر کر چکے تھے، ہمارا فیصلہ تھا کہ اس سرزمین ہی سے یہ دعوت پھیلے گی. اس کی ابتدا یہ بیان فرمایا کہ اس طرح ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے فارغ ہو گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ وہ اس سرزمین میں جائیں، اس میں اپنی اولاد کو آباد کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ایک بڑی قوم بنا کے اٹھائے گا، اور اس علاقے کو دنیا والوں کے لیے برکتوں کا منبع بنا دے گا جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور اس کی قربانیوں کے سلے میں ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا، اور اس پر مزید یعقوب بھی، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا. سیدنا اسحاق کے بارے میں یہ معلوم ہے، قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر تصریح کی ہے کہ وہ بڑے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے سلے میں دیے گئے. پہلے اسماعیل کی پیدائش ہوئی، پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے بعض غیر معمولی معاملات میں ابراہیم کا امتحان کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے وہ سب باتیں پوری کر دیں. اس کے بعد ہم نے فیصلہ سنا دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے دنیا کی پیشوائی تمہیں اور تمہاری اولاد کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں نے لکھا ہے قرآن میں اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سلے میں ملے تھے. یہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے اسحاق عطا فرمایا، اور اس پر مزید یعقوب بھی، یعنی پے در پے ایک نئی قوم کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ان کے اندر جاری کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف. عام طور پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ پیدا ہو جائیں کہ ایک قوم کی بنا پڑ سکے، اس میں کم و بیش ایک دو نسلیں لگ جاتی ہیں. چنانچہ تینوں کو پے در پے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. یہ کسی خاص قوم کی طرف نبی یا پیغمبر بنا کے نہیں بھیجے گئے، بلکہ ایک قوم کو پیغمبری کے مشن کے لیے پیدا کرنے اور اس قوم کو تربیت کرنے کے لیے ان کو نبوت دی گئی. سیدنا یعقوب کا معاملہ بھی یہی تھا، ان سے پہلے اسحاق کا بھی، اور سیدنا یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام کا بھی، اس پر مزید یعقوب بھی. اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، یعنی ان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں علم کی، عمل کی، جو نبوت کے لیے ناگزیر ہیں. تو اللہ نے خاص کرم فرمایا، ارشاد ہوا، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی، بنی اسرائیل کی امامت، یعنی پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے امام بن کر آئے، اور بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے لیے یہ ذمہ داری سونپی گئی. بنی اسرائیل کے لیے بھی قرآن مجید کی صراحت ہے کہ ان کا استفاء ہوا، اور یہ بتایا ہے کہ پوری دنیا کی قوموں میں سے ان کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی. یہ فضیلت منصب شہادت کی فضیلت، یعنی اس کے ذریعے سے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ ایک امت وسط بن کر اللہ کے رسولوں کے درمیان اور دوسری قوموں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام پہنچائیں. یعنی بنی اسرائیل کی امامت میں نے لکھا ہے، جو ان انبیاء علیہ السلام کی قیادت میں دنیا والوں پر دین حق کی شہادت کے لیے منتخب کیے گئے تھے، یہ امامت عطا ہوئی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان کو نیک کام کرنے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کا اہتمام رکھنے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے تو صلاح و فلاح کی بنیاد کیا ہے؟ بندگی کا شعور. میں نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، اس کی معرفت حاصل ہوئی، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ میرا خالق ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور مجھے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس کی عنایت سے حاصل ہو رہا ہے. یہی تینوں پہلو ہیں جس کو سورہ ناس میں بیان کیا ہے، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. وہی تنہا ہے، اب میں اسی کو اپنا معبود بنا کر ایک بندے کی حیثیت سے اپنا تعلق اس کے ساتھ استوار رکھوں گا. یہ بندگی کا فیصلہ ہے. ہم بندے ہیں، بندوں کی حیثیت سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے. یہ تکوینی طور پر تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو شعوری طور پر اپنا لینا، شعوری طور پر اختیار کر لینا، اور پھر اسی شعور کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارنا، یہ مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بندوں سے چاہتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو صالح بنایا، تو یہ صلاح کیا تھی؟ یہاں اس کی وضاحت کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے. یعنی اپنے آپ کو بندہ سمجھتے تھے، اس کائنات کے پروردگار کو پروردگار مان کر بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے. اس بندگی کا ظہور کن صورتوں میں ہوتا ہے اس کے لیے دو چیزیں علامت کے طور پر مقرر ہیں، ایک یہ کہ نماز کا اہتمام رکھا جائے اور دوسرے یہ کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ انسان جب بندگی کا صحیح شعور حاصل کر لیتا ہے تو ایک طرف یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پروردگار سے اس کا تعلق صحیح طریقے سے استوار ہو جائے۔ یہ چیز جب ظہور کا تقاضا کرتی ہے تو نماز بن جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش کے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ ہم نے یہ مان لیا کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، پروردگار کی حیثیت سے اب سر بھی اس کے سامنے جھکنا ہے، کمر بھی اس کے سامنے جھکنی ہے، اور دل و دماغ کو بھی اسی کے سامنے سرفکندہ رہنا ہے۔ انسان جب اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو پھر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس تعلق کو ظاہر کرے، اس کے لیے کچھ اعمال مقرر کر دیے گئے، کچھ اذکار، ان دونوں کے مجموعے کو نماز کہا جاتا ہے۔ یہی نماز جو ہم پانچ وقت ادا کرتے ہیں، یہ در حقیقت پانچ وقت اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم بندے ہیں، اسی کو یہاں کھول دیا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی بندگی کے شعور کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے نفس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم بندے ہو، ہم شب و روز کی ہر کروٹ پر اس کے سامنے اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اسی کو علامت بنا دیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں خدا کے بندوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ اس میں ایک تو اصول کی بات کی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو نیکی کے کام کرنے کی ہدایت کی۔ نیکی کے کام کیا ہیں؟ وہ جن میں انسان رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے اور فضائل اخلاق اختیار کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جو بیان کی وہ یہ کہ تم سے در حقیقت اخلاقی تطہیر مقصود ہے، نیکی اور خیر کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جینا۔ جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کامل رہنمائی اس کے اندر دی گئی ہے، یعنی شریعت کے قواعد ضوابط ہیں جو پیغمبر آ کے بتاتے ہیں، یہ کہ میرے نفس کو پاکیزہ ہونا چاہیے، میرے سوچنے کو، میرے خیالات تک کو پاکیزہ رہنا چاہیے، میرے ارادوں کو پاکیزہ رہنا چاہیے، اور میں جب ان ارادوں کو اپنی زندگی میں عملی صورت دوں تو میرا ہر اقدام پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اسی پاکیزگی کو تزکیے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو دین کا مقصد بنا دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، پاکیزہ رکھو، یہ پاکیزگی جن جن معاملات میں مطلوب ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ رکھے۔ اس اخلاقی پاکیزگی کے ساتھ اگر وہ نماز کا اہتمام رکھتا ہے اور اپنے کمائے ہوئے مال کو دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اس میں زکوٰۃ تو ایک لازمی جزو ہے، ایسے ہی کہ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں، لیکن اصلاً اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب انسان اپنی طرف سے آگے بڑھ کر نماز میں بھی کچھ نوافل شامل کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی۔ زکوٰۃ تو ایک ذمہ داری کے طور پر ادا کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی اپنے مال میں ایک حصہ مقرر کر کے رکھتا ہے کہ یہ مجھے دوسروں پر خرچ کرنا ہے۔ اس میں بتا بھی دیا گیا ہے کہ والدین پر خرچ کرنا ہے، اعزہ اقربا پر خرچ کرنا ہے، ایتائے ذی القربا یعنی اپنے قریبی عزیزوں کی مدد کرنا، اس کو تو گویا اخلاق کے بنیادی مطالبات میں قرآن نے شامل کر دی ہے، یامر بالعدل والاحسان و ایتائے ذی القربا۔ یہ اخلاقی اصول ہیں جن کا ظہور پھر ان دو چیزوں میں میں نے عرض کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نماز میں اور بندوں کے ساتھ تعلق ان پر خرچ کرنے میں، وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور فرمایا کہ یہ ہماری بندگی کرنے والے تھے، اور بندگی کے شعور کا ظہور فعل الخیرات میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، اور زکوٰۃ میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح گویا خلاصہ بیان کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں، ان کے کردار میں کیا چیز تھی جو ان کو اس قابل بنا رہی تھی کہ وہ دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیے جائیں. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.